بار دیو ضرور بھیجے گا محمد والے محمد کا.
کام آسان نہیں ہوتا، اس کام میں مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں،
اب اس موقع پر شیطان کو اس طرح سے ہمارے سامنے کر دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ وہ جو پہلے والے لوگ تھے وہ انتہائی نہ آئے تھے، انہوں نے کچھ چیزوں کو جاننے کے باوجود، کچھ سمجھنے کے باوجود اہل بیت کے اخلاق علیہ السلام کی نصرت کو تاہی کی، اور یہ بات اب تکرار نہیں ہو سکتی۔ کیوں تکرار نہیں ہو سکتی؟ شاید اس اعتبار سے مثال کے طور پر ہم ان کے مقابلے میں زیادہ اہلیت ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعا معیار یہی معیار ہے۔ چند اسباب تو بہرحال کی جملہ تعارض ہوئے تھے، اور اس کو تھوڑا سا اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے اگر کوئی اس بات کو جاننے کی کوشش کرے کہ تمام مشکلات کے پیچھے بنیادی ترین سبب کیا ہے۔ ہم اسباب کی تقسیم میں اس کام کو دنیا میں انجام دیتے ہیں کہ ہم پہلے ان اسباب کو دیکھتے ہیں جو امیڈیٹ ریزنس بن سکتے تھے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر چلے جائیں تو اور اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے ایک آدمی ہو اور وہ شکایت کرے کہ مجھے بخار ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر دیکھے کہ بھائی ابھی جو بخار ہے وہ ظاہر ہے وہ حرارت اس کی ذہن کے اندر جسم میں ہے، اس کا ایک ظاہری سبب ہے، اس کو وہ کوئی بھی دوائی دے کر ختم کر سکتا ہے۔ اور معمولاً ایسے ہی ہوگا کہ بخار کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، وہ ایک دوائی دے گا اور چند گھنٹے کے اندر اندر اس کو کم از کم ظاہری طور پر اس بخار سے نجات مل جائے گی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بنیاد پر بھی جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ حالت بار بار کیوں تاری ہو رہی ہے اس کے اوپر۔ اب ممکن ہے کہ وہ اس ظاہر کے پیچھے کسی انتہائی امیر بیماری تک پہنچ جائے، اور وہ مختلف ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو پتہ چلے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج اب گولیوں سے دوائیوں سے نہیں ہوگا، اور اب اس کو مثالی طور پر آپریٹ کرنا پڑے گا، یا اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جو قابل نجات نہیں۔ بظاہر معاشرتی معاملات کے اندر بھی ایسی ہونا چاہیے، سوشل افیئر کے اندر بھی ایسی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی مشکل ایسی مشکل ہوتی ہے جو جز وقتی ہوتی ہے، کسی ایک صدی میں یہ مشکل تھی، ہم کسی اور صدی میں پہنچتے ہیں، کسی اور علاقے میں پہنچتے ہیں، کسی اور جغرافیہ میں پہنچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مشکل ٹیمپرری تھی، اس علاقے میں تھی، اس علاقے میں وہ مشکل نہیں آئے گی۔ جیسے آپ یہ کہیں یہ مشکل اس علاقے میں تھی، اس علاقے میں نہیں آئے گی، آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا اصلی سبب کیا تھا۔ اگر وہ اصلی سبب اس علاقے میں تھا، اس علاقے میں نہیں تھا، پھر تو بات صحیح ہے کہ چونکہ وہ اصلی سبب اس علاقے میں تھا، اس علاقے میں نہیں تھا، تو اس مشکل کے یہاں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا ہم لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا کربلا کے میدان میں، اصلی وجہ یہ تھی کہ یہ کوفی تھے، یعنی گویا نعوذ باللہ اس طرح ہم نے ذہن میں سوچ لیا ہے کہ اگر یہ معرکہ کوفہ کے ہمسائیگی میں نہ ہوتا، یہ معاملہ بصرے کے ہمسائے میں ہوتا، تو بصرے والے تو ساتھ دیتے تھے، کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا، لہذا ساری خرابی کوفیوں کے اندر ہے۔ واقعا ایسا ہی، یعنی مثلا اگر کربلا کوفہ کے ہمسائیگی میں نہ ہوتی، بصرے کے ہمسائے میں ہوتی، تو کیا بصرے کے لوگ ساتھ دے دیتے؟ پھر مدینہ کے لوگ ساتھ دے دیتے؟ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جتنی بیماری ہے یہ ہے کہ کوئی کوفی قوم ہے، اور وہ جو کوفی قوم ہے وہ ساری برائی کی مشکل ہے، لہٰذا اگر میں دبئی میں ہوں، پاکستان میں ہوں، میرے اندر وہ مشکل نہیں ہے کیونکہ میں کوفہ میں نہیں ہوں، میں کوفی نہیں ہوں۔ صحیح ہے کہ ہم نے کوفی ایک محاورہ بنا لیا ہے، اور مثال کے طور پر ہم نے اس طرح کا ایک محاورہ جان میں سوچ لیا ہے کہ کوفی وہ لوگ ہیں جو اپنے رہنما کے ساتھ نہیں دیتے، لیکن آیا بنیادی سبب کوفی ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مثال کے طور پر خدا نے مثال نے کوفیوں کو یوں خلق کیا ہوتا، تو پھر جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا ان کی تو کوئی تفصیل نہیں تھی۔ اگر ہم نعوذ باللہ، یہ بہت بچکانہ سی بات ہے، شاید اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوفی ہونے کی وجہ سے انہوں نے غلطی کی تھی، تو پھر تو کوفی کو غلطی نہیں ہوئی، وہ تو اللہ کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جغرافیہ میں پیدا ہوئے، جغرافیہ کے اندر پلے بڑے، اس میں ہماری کوئی تفصیل نہیں۔ اور جو دوسرے شہر والے وہ سرخرو ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ کوفہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نظام یہ ناعدلانہ تقسیم نہیں کرے گا۔ تو ہمیں جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، وہ کوفیوں نے نہ دیا ہو یا کسی اور قوم نے نہ دیا ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ اب یہاں پر جب اہل بیت ہمارے سامنے اسباب کو بیان کرتے ہیں، تو بعض اسباب کو ہم اتنا سادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ مادی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے ایک آدمی ہو، نفسیاتی طور پر شکست خوردہ، ارادوں میں کمزور، مادی طور پر، جسمانی طور پر اس کے جسم میں امراض کا ڈھیر، وہ کسی بہت بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جائے اور وہ بڑا اسپیشلسٹ اس کے تمام جسمانی نفسانی نفسیانی بیماریوں کا جائزہ لے اور اس کے بعد کہے کہ تمہارا حل یہ ہے کہ تم صبح کو 20 منٹ واکنگ کیا کرو, کوئی ٹیبلٹ نہیں چاہیے, کوئی علاج مال جانی چاہیے, تمہارا حل بس اتنا ہے کہ تم صبح کو 20 منٹ واکنگ کیا کرو. تو وہ جو مریض ہوگا وہ خود بھی اس میں شک کرے گا, دیکھو بھائی یہ جو آپ نے حل بتایا ہے یہ اتنا سادہ حل ہے کہ اتنے سادہ حل سے اتنی ڈھیر ساری پیچیدہ بیماریاں حل ہو جائیں. آپ اسپیشلسٹ ہیں لیکن آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. یقین کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے یہ اسپیشلسٹ نہیں ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ بیماریوں کا یہ نہیں علاج ہے. وہ کیا یا آپریٹ ہوگا یا ٹیبلٹس کھائے گا کیمیکلس کھائے گا پھر صحیح ہو جائے گا, اور وہ اسپیشلسٹ یہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں ان کیمیکلس کھانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کا علاج کچھ اور ہے. کہتے ہیں گولی سینا کے سامنے ایک مریض آیا اور اس مریض کو اس کے سامنے لایا گیا گولی سینا کے سامنے, گولی سینا نے اچھی طرح سے جائزہ لیا اور گولی سینا نے کہا کہ نہیں اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے, اس کا علاج جو ہے وہ کسی اور طریقے سے انجام پائے گا. پر اس نے نفسانی ایک حربہ استعمال کیا اور معلوم کرنے کی کوشش کی اصل اس کا دل کہاں پھنسا ہوا اور اس طریقے سے اس مشکل کو اس نے حل کرنے کی کوشش کی. ہمارے سامنے ایسا ہو رہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہماری انتہائی پیچیدہ بیماریوں کا ایک علاج بتا دیں. وہ علاج ظاہر میں اتنا سادہ ہوتا ہے, سبب بیان کرتے ہیں وہ سبب اتنا سادہ لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزوں کا سبب ہو, سمجھ نہیں آتا. اب میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. اگر ہم سے کوئی یہ کہے دنیا میں ظلم ہے, ناانصافی ہے, دنیا کے اندر ناامنی ہے, 6 ارب کی دنیا میں کم از کم 1 ارب انسان ہوئے جن کو پینے کا صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا, کھانا نہیں مل رہا, یہ میں تعداد کم کر کے بتا رہا ہوں, 2 ارب بھی کہتے ہیں بعض لوگ, اسٹیٹسٹکس مختلف آتے رہتے ہیں. مثلا 1 ارب انسان جنگوں میں مبتلا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں رہا ہے, جن کے پاس دنیا میں سب کچھ ہے ان کی زندگیوں میں بھی سکون نہیں ہے, جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی مشکلات میں مبتلا ہے. ان ساری مشکلات کا اہل بیت نے سبب کیا بیان کیا؟ دنیا میں فرعونیت دیکھنی پڑ گئی, نمرودیت دیکھنی پڑ گئی, یزیدیت دیکھنی پڑی, ظلم کو حرام مصیبتیں ساری ہم اور آپ دنیا کی تاریخ میں کئی ہزار سال سے دیکھ رہے ہیں, سب کا بنیادی ترین سبب کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیئة, دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ. اچھا مجھے اپنے طور پہ یاد ہے جب میں طالب علم بنا اور اس روایت کو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو پہلی بات تو یہ کہ میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ دنیا کی ساری برائیاں ہیں کون کون سی. اب مثال کے طور پر دنیا کے سارے ایشوز کو جب آپ کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر تو آپ کے سامنے آتا ہے کہ دنیا کے ایشوز اتنے سادہ نہیں ہیں, یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. ان تمام کمپلیکیٹڈ ایشوز کے لیے جو امام سبب بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. سمجھ نہیں اس لیے جا رہا ہوں. اور مجھے یاد ہے جب میں خود میں تھا اور ایک دفعہ ایک بیوروکریٹ سے بات ہو رہی تھی, وہ پاکستان کی بیوروکریسی میں کافی مہارت رکھتے تھے اور ان سے بات ہوئی کہ بھائی پاکستان میں یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں, تو میں نے ان سے یوں ہی کہا کہ آپ کے خیال میں ان سب کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دنیا کی محبت. میں نے بہت سادہ سی بات, کوئی اور بات کوئی اور چیز, میں انہوں نے کہا نہیں یہی ہے سب. تو اگر میں آپ سے کہوں سعید الشہدا نے میدان کربلا میں قربانی دی, وہ شہید ہوئے, ان کے اہل خانہ اسیر ہوئے, 11 نسلیں اللہ کے رسول کے بعد قربان ہوتی ہیں, وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت کی وجہ سے سب کام ہوئے. کیوں؟ کیونکہ جب قربانی دینے کا ٹائم آتا ہے تو دنیا سے کچھ اٹیچمنٹس ہیں انسان کے ساتھ, ان اٹیچمنٹس کی وجہ سے این موقع پر صحیح فیصلہ نہیں کرتا, این موقع پر غلط فیصلہ کرتا ہے, چاہے ساری زندگی دعوے کرتا رہتا ہے. لہٰذا ہم تصور بھی نہ کریں کہ جو لوگ مثلاً سید الشہدا کے ساتھ نہیں دے پائے میدان کربلا کے اندر, یا جو اپنے امام مظلوم کو زندان کے اندر جانتے تھے کہ زندان کے اندر ہے اور جا کے حملہ کر کے نہیں چھڑا سکے, برسوں ساتھ میں امام زندان میں رہے, کیا اس وقت اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے ہوئے زمین کے اوپر تھے؟ اور کیا مثلاً نہیں جانتے تھے لوگ کہ مثلاً 8ویں امام واقعی محل کے اندر نہیں تھے, زندانوں کے اندر بھی رہے ہیں, اس وقت کیا کم تھے ماننے والے؟ ماننے والے بھی ٹھیک ٹھاک تھے. تو پھر کیوں نہیں ہوتا وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں؟ کم سے کم خواہش کی حد میں کہ صبح عرض ہو آپ کی خدمت میں کہ مثلا مولا امیر المومنین فرماتے تھے لشکر تیار کرو, وہ امیر شام حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, لوگ نہیں جاتے تھے. اور جن امام کی شہادت آج ہم نے بنائی وہ امام ان مصیبتوں میں مبتلا تھے, مشکلات میں مبتلا تھے, ان کے عوام انصاروں کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے تھے. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ عین موقع پر یا دنیا کی لالچ یا دنیا کا خوف, بس یہ دو چیزیں. دنیا کی لالچ کیا ہے؟ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ غلط کام کرو گے تو دنیا میں سے یہ ملے گا, یہ دنیا کی لالچ ہے. دنیا کا خوف کیا ہے؟ اگر تم نے یہ صحیح کام کیا تو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اصل حربہ شیطان کا بس یہی ہے, یا دنیا کی لالچ دے گا یا دنیا کا خوف دکھائے گا. اور اس ان دو کے ذریعے سے یہ سارے مسائل بنے ہوئے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ مولا سید و سردار تشریف کیوں نہیں لاتے, غیبت اتنی دورانی کیوں ہے, تو اس کا جواب بھی یہی ہے, کیونکہ ان کے جد امجد نے فرمایا کہ حب دنیا راس و کل خطیہ, ہر مصیبت کی جان دنیا کی محبت ہے. تو امام تشریف کیوں نہیں لائے, غیبت کیوں چلی چلی آ رہی ہے, دنیا کی محبت. کہ ماننے والوں کے اندر دنیا کے ساتھ ایک ایسی اٹیچمنٹ بنی ہوئی ہے, اس اٹیچمنٹ کے ہوتے ہوئے امتحان میں کامیابی نہیں ہو پائی. اب یہ سب سے بڑی مشکل سامنے آ گئی. اب اس مشکل کا حل کیا ہے, کس طریقے سے اس کے اوپر محنت کی جائے, کہاں پہنچا جائے, اور اس میں کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں. مثلا ایک طرف سے ہم کہتے ہیں دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے, تو کیا اس کا حل ترک دنیا ہے؟ ترک دنیا کر دیا جائے؟ یعنی انسان بعض اوقات سوچتا ہے اگر حل یہی ہوتا کہ ترک دنیا سے معاملہ حل ہو جائے تو بھی معاملہ آسان تھا. کہ بھائی دنیا کو, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے, اور حل کیا ہے؟ ترک دنیا. ترک دنیا کیا مطلب ہے؟ آپ جائیں آئسولیٹڈ ہو جائیں, روحانیت اختیار کریں. فرما یہ بھی حل نہیں ہے. اچھا حل کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ روحانیت اختیار کرنے چلے جائیں گے تو جو دنیا کے جو ظالمین ہیں وہ بھی روحانیت اختیار کرنے جائیں گے کیا؟ نہیں, وہ چند اچھے لوگ جو معاشرے کے اندر کچھ کر سکتے تھے وہ جا کے روحانیت اختیار کر لیں گے, اور وہ جو دنیا کے ظالمین اور جابرین ہوں گے ان کو اور فری ہینڈ مل جائے گا اور ظلم کریں گے. تو دنیا کے ظالموں اور جابروں کے نزدیک وہ دین انتہائی پسندیدہ ہوگا جو اپنے دینداروں کو روحانیت سکھائے گا, ہمیشہ پسند کریں گے. اور یہ جو آج کل کی عیسائیت کے تعلقات دنیا کے ظالموں سے بہت اچھے ہیں, اس کی دو وجوہات میں سے ایک یہی ہے کہ اگر کوئی بہت اچھا عیسائی بنا تو وہ روحانیت پسند کرے گا, یہ ظالموں کے لیے بہت اچھا ہے. اور اگر وہ منحرف عیسائیت میں آ گیا اس طرف کے انحراف میں تو بہت اچھا عیسائی ہوگا اور بدترین فاشا کرے گا, بدترین کنزیومرزم دکھائے گا, یہ بھی ظالموں کے لیے اچھا ہے. بس ہر وہ دین جو دنیا کے اندر مبتلا کر دے خوب دنیا, اور ہر وہ دین جو دنیا سے ترک کا سبب دینے لگے, یہ دونوں دین ظالموں کو بہت اچھے لگتے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس مشکل کا علاج کیا دیا. اب دیکھیں ہمارے سامنے 180 ڈگریز پر دو سولوشن دنیا کی طرف سے آ گئے. ایک سولوشن یہ آیا جو آج کل کی کیپیٹلزم کا ہے, وہ یہ کہ بھائی دنیا میں غرق ہو جاؤ, دنیا کا حل یہی ہے. انہوں نے دنیا کو دنیا کے اندر غرق کر دیا, اور جو حل بنا وہ یہ بنا کہ 20% لوگوں کے پاس دنیا کی 80% دولت پہنچ گئی, یہ ان کا حل تھا. اور دوسرا جو حل نکالا وہ کیا نکالا؟ ایک طرف سے دیکھا دنیا میں غرق ہو جاؤ اور پھر یہ اس جگہ پر پہنچ گئے, اور دوسرا حل یہ دیا کہ دنیا کو ترک کر دیا. اگر دنیا کو ترک کریں تو کیا ہوگا؟ جو روحانیت آئے گی ظالموں کے ہاتھ اور کھل جائے گی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, نہ دنیا میں غرق ہوگے نہ دنیا میں ترک کرو گے, بلکہ کیا کرو گے؟ اب کچھ مفاہیم انہوں نے دیے. یہ جو بیچ کا راستہ تھا یہ سخت ترین راستہ یہی تھا. اور وہ جو راستہ تھا اور وہ مؤثر ترین تھا, وہ راستہ کیا تھا؟ نہ دنیا میں غرق نہ دنیا کو ترک, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے قناعت. یہ صراط مستقیم بن گیا. میں شاید کئی دفعہ پہلے آپ کی خدمت عرض کیا ہے, ہمارے نزدیک صراط مستقیم ایک پل ہے جو قیامت کے دن آئے گا, جو باغ سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. اصل ایسا پل شاید قیامت کے دن ہو, لیکن ہمیں تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ زندگی صراط مستقیم بن گئی. کیوں؟ اس میں حق پہ چلنا, پہلے مرحلے میں ڈھونڈنا کہ وہ باغ زیادہ باریک ہے, اور دوسرے مرحلے میں چلنا کہ جو چلتا ہے پاؤں کٹتا ہے اس کا. یہ دنیا اس وقت صراط مستقیم بن گئی ہے کہ اگر کوئی حق کے راستے کے اوپر چلے گا تو اس کو وہی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی جو قیامت کے دن پورے صراط پہ چلنے کی مصیبت. جھیلنی پڑنے کی. اس کو درود بھیجے گا محمد والے محمد. کیا خراب پائے مجھے کہ نہ دنیا میں غرق ہونا مشکل کا حل ہے, جو ابھی ہمارے سامنے غرق ہونے کے بعد جہاں پہنچے وہ ہمارے سامنے, نہ دنیا کو ترک کرنا مشکل کا حل ہے کہ اگر کوئی ترک دنیا کرے تو ظالموں کے لیے فری ہینڈ مل جاتا ہے, پھر وہ عذاب پر پہنچ جاتا ہے. راستہ کیا بتایا؟ راستے بنائیں قناعت اختیار کرو. اچھا, اس قناعت کے ساتھ اور کیا پوائنٹ ہے؟ اس قناعت کے ساتھ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی نعمت کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اٹیچمنٹ کسے کہتے ہیں؟ مثلاً کہہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دنیا کی کوئی نعمت پسند نہیں آنی چاہیے, دنیا کی نعمتیں پسند نہیں آتی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام الحمدللہ کیوں کہتے تھے دنیا کی نعمت؟ بھائی کھانا کھاتے تھے کہتے تھے الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر, اگر یہ پسند نہیں تھا تو ناپسندیدہ چیز پر کوئی شکر خدا انجام نہیں تھا. دنیا کی نعمتیں پسند ہونا مشکل نہیں ہے, دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن دنیا کی نعمت سے اتنا اٹیچ ہو جانا کہ اس کی خاطر حق کا انکار کر دے, یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اصل مشکل یہاں پہ آتی ہے. بس ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے, ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہے, دونوں قناعت کے اوپر ہو اور اٹیچمنٹ نہ رکھیں, یہ رائے حال. اٹیچمنٹ نہ رکھنا کسے کہتے ہیں؟ مجھے کہ اگر ہے تو اللہ کی شکر, اگر نہیں ہے ہم لوگوں کے جیسے صابر ہو جائیں بڑی بات, کہ اگر نہ ہو تو خدا کے نہ ہو تو خدا نے مطلق کے سامنے خود علم نہ کرے, صبر کرے, کیونکہ ہم لوگوں کے لیے معیار بنتا ہے کہ اگر ہو تو شکر کر دیں اور نہ ہو تو کچھ صبر کر کے بیٹھ, یہ ہم لوگوں کے لیے معیار بنتا ہے. البتہ اس سے آگے کی داستان بہت زیادہ ہے, اہل بیت اطہار نے اس معیار کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے نجات حاصل کی جا سکتی ہے ان شاء اللہ, کہ انسان اس دنیا کے اندر رہے, اس دنیا کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرے, اس دنیا کی نعمتوں سے جو کچھ کام اللہ نے کہا ہے کہ لے ان سب کو بھی لیتا چلا جائے, لیکن دنیا کو اپنے ساتھ اس انداز میں رکھے کہ جس موقع پر قربانی طلب کی جائے اس موقع پر اس کو اس دنیا سے نکلنا مشکل نہ لگے. اور اس میں جو دھوکہ ہم لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ آزاد ہے اور جس کے پاس ہے وہ ہے جو پھنسا ہوا ہے. یہ دھوکہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی میرے لیے نکلنا آسان ہے کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں, اور جس کے پاس ہے وہ اس مصیبت کو جھیلے کہ وہ اس کے لیے نکلنا مشکل ہے. تو اس کے لیے فیض کاشانی کا ایک مشہور واقعہ اپنا خدمت دار کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. مولا نراقی کا واقعہ ہے جنہوں نے معراج السعادہ کتاب لکھی, معراج السعادہ کتاب لکھی ان کے بارے میں مشہور زندگی میں ہی ہو گیا تھا کہ وقت پائے کہ ان اخلاق کے ماہر نے کتابیں معراج السعادہ بہت مشہور ہوئی. یعنی ہم لوگوں کے یہاں کچھ مشکلات ایسی آ گئی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوبارہ صحیح کیسے ہوگا. مثال کے طور پر یہ کتاب معراج السعادہ ایسی ہوتی تھی کہ اگر علماء کہیں بیٹھتے تھے چند لوگوں کے درمیان اور مثلا وہ ان سے پوچھتے تھے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, کہتے تھے سب سے پہلے معراج السعادہ پڑھو. عالم یہ تھا کہ آبا بہجت سے کوئی کہتا تھا آبا ہمیں کوئی نسخہ بتائیں تربیت کے لیے تزکیے کے لیے, ان سے کتنی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے تھے, ان کے خطوط کے کچھ مجموعے چھپے ہیں, سوال جواب کی مجموعے بھی چھپے ہیں, کیونکہ آفس میں ان کے سوالات آتے تھے وہ جواب بھیجتے تھے, ان کو کمپائل کر کے بکس بنا لی گئی. کتنی دفعہ ان سے لوگ پوچھتے تھے آبا ہمیں کوئی جس کو کہتے ہیں نا نسخہ دے دیں گے, نسخہ دیں کیا مطلب, مثال کے طور پر کوئی ایسا عمل ہو جس کو میں کروں تو میں کمال حاصل کروں. کتنے موقعوں پر وہ کہتے تھے اس کا سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ میرا جو سعادت کا آدھا سفر روزانہ پڑھوں اور اس پر عمل کروں. یہ اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب تھی, کئی سو سال سے ایسے ہی یہ کتاب اہم ترین کتابوں میں سے تھی. اب چونکہ ہمارے یہاں کتاب بینی اور کتاب کے مطالعے کا رجحان ہی ختم ہو گیا ہے, تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ پڑھنے سے پتا نہیں چلا کربلا کیا ہے, ہمیں صرف سننے سے پتا چلا ہے کربلا کیا ہے. اب جتنا سنانے والوں نے سنا دیا بس اتنا ہی پتا, پڑھتے تو پتا چلتا کہ اصل کربلا کیا ہے, پڑھنے کا رجحان ہی نہیں. تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں مطالعے کو رکھ لیجیے اور کبھی بھی موقع ملے کم از کم اس کتاب کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے. کچھ نہیں کر سکے شروع کے سو سمے پڑھ لیجیے, کتاب لمبی ہے تین چار سو صفحے کے اوپر مشتمل ہے. نفیس ترین اسلام کی علم اخلاق کے اوپر کتابوں میں سے ایک کتاب دی گئی. کم از کم شروع کے 100 صفحے پڑھنے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم وہ کیا رہا ہے. ہم لوگ علم اخلاق نہیں جانتے, ہم صرف اخلاقی نصیحتیں جانتے ہیں, علم نہیں جانتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو بتایا کہ مثلا فلاں ٹیبلٹ کھانے سے بخار اتر جاتا ہے تو کیا یہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں, ہم لوگ علم اخلاق نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں سچ بولنا اچھا ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے, لیکن اس کے پیچھے ڈیپتھ کیا ہے, یہاں وہ کیا رہا ہے, وہ سب ہم جانتے نہیں ہیں. اگر آپ کم از کم یہ کام کرنے میں راجو سعاد ہے کہ شروع کے 100 صفحے پڑھ لیں تو کم از کم اس ماحول میں آ جائیں گے میں اور آپ کے, یہاں وہ کیا رہا ہے, یہاں کچھ اور ہو رہا ہے. بالکل ایسے جیسے میں اور آپ صرف باڈی کو دیکھتے ہم کہتے ہیں اس باڈی میں بہت سمپلسٹی ہے. کیا سمپلسٹی ہے؟ ایک سر ہے, ہاتھ ہے, جسم ہے, پاؤں, ختم ہو گیا معاملہ. اور جو جاننے والا ہے وہ کیا کہ بھائی اس سمپلسٹی کے پیچھے بلینز آف ٹریلینز آف لیونگ کریشنز ہیں جو اندر بسی ہوئی ہیں. بلینز اربوں مخلوقات ہیں جو آپ کے بدن کے اندر رہ رہی ہیں, اس سادہ وجود کے اندر جس میں ہاتھ پاؤں اور سر ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا. تو جب آپ علم اخلاق کے اندر جائیں گے آپ کو لگے گا اچھا یہاں پہ عظیم شان دنیا بسی ہوئی ہے جس کو ہم سادہ چند اخلاقی نصیحتیں سمجھ رہے تھے. تو وہ میرا جو سادہ کتاب کے مؤلف, ان کی شہرت بہت زیادہ تھی. ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس زمانے میں دیندار لوگوں کی جو کیٹیگریز تھیں ان میں دو کیٹیگریز مشہور تھیں, ایک عالم اور ایک اس زمانے میں صوفی کہا جاتا تھا. آج کی دنیا میں مثلا کم از کم اہل پنجاب میں ہر داڑھی والا صوفی ہوتا ہے, تو یوں لگا جیسے صوفیہ داڑھی والے ہیں اور جو بغیر داڑھی والے ہیں وہ مثلا کچھ اور کریں کیا ہے. اس زمانے میں تقسیم یہ تھی کہ جو دین کے رہنما ہوں گے یا وہ عالم ہوں گے. عالم ہوں گے تو کیا مطلب؟ مدرسوں کے پڑھے ہوئے پڑھے اور وہ اس سلسلے کے آگے بڑھے گئے. یا صوفیہ ہوں گے, صوفیہ ہوں گے کیا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا. ایسے صوفیہ لوگوں کے ساتھ مسائل تھے اس زمانے کے اندر. اب الحمدللہ وہ صوفیہ کا طریقہ کار باقی نہیں رہا ہے. مثلا اس زمانے میں یہ تھا کہ صوفیہ لوگ مسجد میں نہیں جاتے تھے, یہ لوگ خانقاہ بناتے تھے, ان خانقاہوں کے اندر بستے تھے, وہیں پہ جا کے عبادتیں کرتے تھے. کوئی کھانا دے دیا تو دے دیا, نہیں ہوا تو پڑے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں, صرف عبادتیں کرتے تھے, زندگی کے کام کاج میں شرکت نہیں کرتے تھے. اگر آپ مثال کے طور پر کبھی بلتستان تشریف لے جائیں, گلگت تشریف لے جائیں, بلتستان کے کچھ علاقوں میں وہ خانقاہیں بنی ہوئی ہیں جو اس دور کی. تو کم از کم اس دور میں ایسا ہے کہ وہ بدھ مت جو اس دور میں رائج تھا وہ خانقاہیت کی صورت میں منتقل ہو گیا تھا. خانقاہیت میں اس سے شباہت بہت زیادہ تھی, لیکن الحمدللہ پھر وہاں پہ علماء تشریف لے کر انہوں نے اس ماحول کو کسی حد تک بہتر بنانے کی کوشش کی. تو وہ اس طرح کا ایک صوفی ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بسم اللہ, وقت گزارا. اب وہ جو اندر آیا ان کے گھر میں, اس نے دیکھا کہ بھائی یہ آدمی جو علم اخلاق کا اتنا بڑا استاد مشہور ہے, کیونکہ تو بڑی تجارت ہے, اس کا تو گھر بھی اتنا بڑا ہے, اس میں نوکر چاکر اتنے ہیں, اتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اچھا وہ بےچارا سوچ کے آیا تھا کہ یہ پوٹری کے اندر رہ رہا ہوگا, چھوٹا سا ایک کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ یہ پڑے ہوئے ہوں گے, نہ اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی بندہ ہوگا, لیکن اس نے دیکھا تو سب کچھ ہے. تو کچھ دن بعد گزارنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہاں پر آ کے افسوس ہوا, میں سوچ رہا تھا کہ میں اخلاق سیکھنے آیا ہوں اور میں یہاں پر لوگ سیکھوں گا اور میں اپنی تہذیب نفس کروں گا, آپ تو اتنے دنیا کے اندر غرق ہوئے ہیں, آپ کیا سکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کچھ دن رکو. کچھ دن رکے, ایک دن اس صوفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں بات کربلا کی ہوئی. انہوں نے کہا تمہارا دل چاہتا ہے؟ مولانا رافی نے کہا تمہارا دل چاہتا ہے کربلا جانے کا؟ کہنے کا ہاں میرا دل چاہتا ہے. کہنے کا میرا بھی دل چاہتا ہے, چلو. کہنے کا چلو. صاحب مولانا رافی نے کہا چلو, اور اس کے بعد فوراً اپنے غلاموں سے کہا کہ بگی تیار کرو, ہم جا رہے ہیں. اب یہ فقیر جو تھا, جو صوفی تھا, یہ بڑا پریشان ہوا. کہنے کا میں سمجھتا تھا کہ مہینوں تو اس آدمی کو لگیں گے کم از کم, تجارت کو نپٹاتے کسی ایک جگہ تک پہنچاتے ہوئے اس کو مہینوں لگ جائیں گے, تب کہیں جا کے یہاں سے نکلے گا. انہوں نے بگی منوائی, صبح کو بات کی, دوپہر تک وہ نکلنے کو تیار ہو گیا. وہ بڑا پریشان, کہنے کا تو عجیب آدمی کہ یہ تو ساری دنیا اپنی چھوڑ کر یوں ہی کربلا کے راستے پہ چل نکلا. اب یہ کربلا کے راستے پہ چلے تھے, راستے میں صوفی نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے تمہارے شہر. بھائی کیوں؟ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا, وہ پیالہ وہیں رہ گیا, مجھے پیالہ لینے جانا ہے. انہوں نے کہا تم پیالے کی بات کرو, تم کربلا پہنچو میں تمہیں 10 پیالے جلا دوں گا. کہنے لگا نہیں, میرا دل اسی پیالے میں اٹکا ہوا, مجھے وہی پیالہ چاہیے. یہ بہترین مثال ہے اٹیچمنٹ کی. وہ مولانا راقی جس کے پاس تجارت تھی، دنیا تھی، نوکر چاکر گھر بار، اس کو ان چیزوں میں سے کسی سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں تھی، اور اس فقیر کو اس پیالے میں اٹیچمنٹ حاصل، اس پیالے کی خاطر کربلا کے سفر کو ترک کر رہا تھا. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ کہ میرے پاس وہ دولت نہیں ہے جو دنیا داروں کے پاس ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر اٹیچمنٹ نہیں. نہیں، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کنجوس آدمی صرف دولت مند ہوتا ہے، نہیں ضروری نہیں. ممکن ہے کوئی آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بہت کنجوس انسان یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا نظام ہے، دھوکہ دیتا ہے. تو یہ تو دنیا کی اٹیچمنٹ کی یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کی اٹیچمنٹ صرف ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، نہیں، ان کے اندر امکان زیادہ ہوتا ہے. لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور اس میں دنیا کی اٹیچمنٹ بے تحاشا ہو. تو ہر آدمی کو اپنے اوپر خائف رہنا پڑے گا کہ وہ اپنے اندر تلاش کرتا رہے کہ امام کی نصرت کی راہ میں میری اٹیچمنٹ کہیں حائل نہ بن جائے. اب اٹیچمنٹ کی ایک مثال اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے پہلے کہ مثال عرض کروں، اس بات کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ اٹیچمنٹ کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیوں انسان دنیا سے اٹیچ ہوتا ہے. ابھی تھوڑی سی گہرائی میں جانے کی وجہ سے کہ وہ چیزیں جو معمولاً ہمارے جیسا پڑھنے والا بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بات کو اتنی گہرائی میں لے کے گئے تو سننے والے پھر نہیں رہیں گے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اپنے اپنے ذہنوں کے اندر. تو انسان معمولاً اتنی گہرائی پہ لا کے گزرتا ہے، کہتا ہے بس اس کے آگے خود ہی حل کرتے رہے. تھوڑا سا اور ہمت دکھائی، حوصلہ دکھا دیجیے، چند جملہ اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد. ہر اٹیچمنٹ کے پیچھے خدا کی کسی ایک صفت میں شک ہے، اللہ کی اوصاف میں سے کسی ایک صفت میں شک ہے تو اٹیچمنٹ آتی ہے، ورنہ اٹیچمنٹ نہیں آتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ عقائد کی کمزوری. اگر اس فقیر کو خدا کی رزاقیت میں شبہ نہ ہوتا تو کیا اس کو خدا کو کاسا رزق میں نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ کی رزاقیت میں شک کی ہے. اولاد سے اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، اولاد سے اٹیچمنٹ ہوگی. کیا اٹیچمنٹ ہوئی ہے؟ اگر یہ ہوگا تو میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اس کو کس چیز میں شک ہے؟ اس کو اللہ کی ربوبیت میں شک.
سبحان اللہ.
یہ سمجھ رہا ہے میں پال رہا ہوں. پالنے والا تو خدا ہے، تمہیں اور تمہارے بچوں دونوں کو خدا پال رہا تھا، تو تمہارے مرنے سے فرق کیا پڑے گا؟ ہر اٹیچمنٹ کے پیچھے اللہ کی کسی ایک صفت میں شک آیا. اس انداز سے دیکھتے چلے جائیں تو عزیزان محترم، یہ پھر اچھی علامتیں بن جائیں گی کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کا جائزہ لے لیں. جیسے ہی کوئی اٹیچمنٹ دیکھیں ہوشیار ہو جائیں، اس کا مطلب ہے پیچھے سے کوئی اور بڑی مصیبت آ رہی ہے. اس مطلب کو اور سمجھانے کے لیے اور عرض کرنے کے لیے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کسی نے شاید تذکرہ بھی کیا تھا میرے سامنے جس سے میں نے سیکھا، وہ یہ کہ درد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جسم کے اندر جو درد ہوتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اگر درد نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خرابی ہو رہی ہے. بھئی اگر آج میری انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، درد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اچھا اگر یہ درد نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہڈی ٹوٹ گئی. اچھا آخر میں کیا ہونا تھا؟ آخر میں تھا انگلی کٹنی تھی، انگلی کاٹنی پڑ جاتی، چونکہ یہ سڑتے سڑتے اس جگہ پہ پہنچ جاتی کہ اس کی باقی بیکار ہو جاتی. جب یہ بیکار ہو جاتی میں جستجو کرتا بھائی اس کو کیا ہو گیا، تو پتا چلتا کہ اندر سے ہڈی ٹوٹنے کے بعد گل سڑ چکی ہے. اللہ نے درد کی نعمت دی ہے تاکہ ہم بیماری تک پہنچیں. درد دیا اس نے. لہذا بدترین بیماریاں وہ بیماریاں جن میں درد نہیں ہوتا.
سبحان اللہ.
اب سوچیں خدا نہ کرے کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ سے دعا مانگو خدا میرے جسم میں کوئی درد نہ دے. ٹھیک ہے، میں تو درد اس لیے دیا تھا تاکہ تجھے بیماری کی خبر مل جائے، اب درد نہیں دوں گا. اب بیماری کی خبر نہیں ملے گی تو زیادہ برا ہو گیا کام. ہم بعض اوقات اپنی دعاؤں میں چھوٹی چیز مانگ لیتے ہیں، اس سے بڑی چیز خطرے میں ڈال دیتے ہیں. اس ٹائپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ، خدا مجھے دنیا دے دے. اس ٹائپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، خدا مجھے دنیا دے دے. مجھے اسے پتا نہیں کہ جو دنیا مانگ رہا ہے کن کن مصیبتوں کے ساتھ مانگ رہا ہے. مانگنے میں کیا مانگ لیتا ہے بالکل ایسی طرح سے. میں نے اللہ سے کہ خدا مجھے درد سے نجات دے دے. ہاں ٹھیک ہے, درد سے نجات مل گئی, درد سے نجات مل گئی. لیکن مصیبت یہ تھی کہ درد تو انڈیکیٹر تھا ایک بیماری کا. اگر آپ نے اس کو انڈیکیٹر نہیں سمجھا, آپ نے کہا مجھے درد نہیں چاہیے, پوری باڈی سن کروانا ہے آپ پوری زندگی کے لیے. مثلا کوئی آدمی آئے اپنی پوری باڈی کو پوری زندگی کے لیے سن کروا دے کسی بھی طریقے سے, چلو سن ہو گیا, اب مشکل حل ہو گئی. اب ایک اور مصیبت آئے گی, چلتے چلتے پاؤں پڑ جائے گا, خون بہتا رہے گا, گھر جا کے پتا چلے گا آدھا خون بہ چکا ہے. یہ ہوگا, ہمیں دیکھنا پڑے گا. پروردگار عالم نے یہ نظام بہت حکمت کے ساتھ بنایا ہے. ہمیشہ جہاں کہیں آپ غلطی احساس کریں, تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائے گا اور اپنے آپ سے پوچھے گا اس غلطی کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے کیا. مثلاً ایک آدمی کو خوف آ رہا ہے, سب کو خوف ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, اور خوف آنے کے بعد وہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد سوچتا بھی نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے خوف میں مبتلا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, خوف کیوں آ رہا ہے, کہیں پیچھے کوئی اور مشکل تو نہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اب مجھے مثال دینا چاہ رہا تھا, کتنا آپ کو خوف اس بات کا کہ آپ یہاں سے ڈپورٹ نہ ہو گئے. میں نے لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑتے دیکھی, اس کا سنتے ہی اس خوف کے پیچھے کس چیز میں شک ہے. بلا شک و شبہ اس آدمی کو اللہ کی رضا کی اپنی شک. چند دن پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو خدا 10,000 میٹر گہرائی میں بسنے والی مچھلیوں کو رزق دے سکتا ہے, وہ پوری زمین پر اپنے ماننے والے کو رزق نہیں دے سکتا. کیوں اتنے پریشانی میں مبتلا ہیں؟ اور جس چیز کو رزق کے نام پہ مانگ رہے ہیں شاید وہ رزق نہ ہو, صرف نفسیات کے مادیات کی حرص ہو, شاید اتنی بھی ضرورت ہی نہ ہو. اگر انسان واقعی دیکھے اللہ نے یہ بدن عجیب خلق کیا, مجھ میں مثلاً طاقت نہیں ہے 42 ڈگری میں 44 ڈگری کے اندر کام کروں, لیکن ہم جانتے ہیں ایسے انسانوں کو جو 50-50 ڈگری میں کام کرتے ہیں, اس کا مطلب بدن میں اتنی طاقت ہے. میں 2 کلومیٹر چلوں گا میں چل چل کے لگے گا جیسے مر گیا ہوں. ہم جانتے ہیں لوگ 10-10, 20-20 کلومیٹر آرام سے چلتے ہیں. کچھ آج جو میں کھاتا ہوں اگر اس کا 1/3 کر دوں تو مر جاؤں گا. میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم کھاتے ہیں اگر اس کا 1/3 بھی کر لیں شاید نہیں مریں گے, پھر باڈی اس کے اوپر تیار ہو جائے گی. اللہ نے جسم بہت عجیب بنایا ہے, اور میں شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا جنہوں نے اپنے جسم کے اوپر سخت ترین مشکلات اپنے پیشوں کی وجہ سے تحمل کی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو سب سے بڑی چیز سیکھی وہ کیا سیکھی؟ تو اس نے کہا کہ جو ہم نے سب سے بڑی چیز سیکھی وہ یہ سیکھی کہ جسم کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, سختیاں جھیلنے میں جسم کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے کا آپ کتنے دن جا سکتے ہیں؟ بھائی میں 2 دن چالو ہوگا, بہت تیر ماروں گا, 1 24 گھنٹے جاگ لوں گا, دوسرے 24 گھنٹے جاگ لوں گا, لیکن مجھے معلوم ہے 1 24 گھنٹے کے بعد میرے دماغ اور میرے جسم کی صلاحیتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں. 2 دن جاگ گیا معاملہ ختم ہو جائے گا. کہنے کا آپ کو اگر سونے کا موقع ملے کس حالت میں سو سکتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے سو سکتے ہیں؟ ہاں بیٹھے بیٹھے سو جاؤں گا, جب نیند آئے تو بیٹھے بیٹھے سو, چلتے چلتے سو سکتے ہیں؟ میں نے یہ نہیں ہو سکتا. کہنے کا ہم سوتے ہیں, کیسی باتیں ہو رہی ہیں, چلتے چلتے بھی کیا کوئی سوتا ہے؟ کہتا ہے ریگولرلی ہمارا کام ہی یہی تھا کہ ہم چلتے چلتے سوتے تھے. اور اس نے پھر پیچھے والے نے جو ساتھ میں اس کا ساتھی تھا اس نے بتایا, ہاں بس یہ ہوتا تھا جب مڑنے لگتا تو اس کو دھکا دیا کرتے تھے, ادھر کو مر جائے خود کہنے لگا. اچھا یہ سوچا تھا کہ جسم کی طاقت میں یہ بھی ہے؟ نہیں, یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر نہ یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ بھی یقین نہیں کریں گے. لیکن جن لوگوں سے میں سن کر آ رہا ہوں وہ اپنی زندگی میں ریگولرلی یہی کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ساری زندگی. کتنے مہینوں کی ہے؟ میں نے پوچھا بھائی کتنے مہینے کے لیے؟ تقریباً 8 مہینے. یہ جسم کی طاقت میں سے, آپ کے جسم میں قرآن نے اتارنے بہت صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, لیکن کیا ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اٹیچمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کچھ ایسا کام کر سکیں گے, پھر ہم لوگوں کی جسم کی تو لمٹ ہے باہر, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جن چیزوں کو اپنے لیے بہت اسینشیل سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا, جو مادیات بھی ہو سکتی ہیں اور محبتیں بھی ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان محبتوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور وہی اٹیچمنٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ نے انسان کی وجود کو عجیب خلق کیا. وہ چیزیں جن کی خاطر زندگی میں اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, چند سالوں کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. شاید اس نے ہمیں سکھانا چاہا کہ جن چیزوں سے تم بہت زیادہ اٹیچ ہو تم اتنے اٹیچمنٹ میں نہیں ہو, تمہیں آزاد خلق کیا اللہ تعالیٰ بلا وجہ میں اپنے اوپر اٹیچمنٹ ڈالی ہوئی. میں نے عرض کیا جیسے ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہ گیا ہے کہ میں مثلا یہاں پہ پیسے کی فراوانی ہے مثلا, البتہ کسی زمانے میں رہی ہوگی, آج کل تو بڑے ہی مسائل حالات خراب ہیں, تو یہاں پر کچھ زیادہ آسانی ہے اور یہاں پر سیکیورٹی ہے, اور اگر میں وہاں چلا گیا وہاں تو بھائی جیسے ختم ہو گیا. مجھے یہ سب کس بات کی نشانی ہے؟ یہ سب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جان کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے دبئی پولیس سے. آپ کا عقیدہ بھی یہی کیا ہے؟ کیا زندگی میں ان لوگوں کو نہیں سنا جنہوں نے موت کے منہ سے بھی, موت کے منہ میں رہ کر بھی زندگی بچائی ہے؟ ان کو کس نے بچایا تھا؟ کیوں بھاگ رہے ہیں ہم ان چیزوں سے, کیوں بھاگ رہے ہیں جن کا ہمارے عقیدے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں ہمارا عقیدہ ہی کہتا ہے خدا رضا ہے. میں نہیں کہہ رہا رسک کے لیے جد و جہد نہیں کرنی, کرنی ہے, اس سے خوف زیادہ مت ہو کہ رسک نکل جائے گا. ہمیں جان بچانے کا حکم دیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثلا جان کوئی کسی اور کے ہاتھ میں رہ گئی ہے. اللہ دینے والا ہے, اللہ لینے والا ہے. یہ رسک بھی خدا دینے والا ہے, خدا دینے والا ہے, اور سب سے بڑھ کر محبتیں بھی خدا دینے والا ہے, خدا لینے والا ہے. عزتیں بھی خدا دینے والا ہے, خدا لینے والا ہے. اگر عقائد میں مضبوط ہوتے چلے جائیں, کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے, پھر آزاد. جب آزاد ہیں نصرت امام میں کوئی رکاوٹ نہیں, کیونکہ وہ دنیا سے آزاد ہوئے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک چین میں نے آپ کی خدمت میں بنانے کی کوشش کی, جو آج ہم نے دوپہر گفتگو شروع کی کہ کیوں اہل بیت اقبال علیہ السلام کے آوان و انصار اپنی ان ذمہ داریوں میں ناکام ہوتے تھے. تو عرض ہوا کہ ان سب کے پیچھے ایک مشکل تھی, حب دنیا میں پھنس گئے, کیونکہ وہ راس کو لے خطیہ تھے. پھر اس حب دنیا کا انالیسس کیا کہ بھائی حب دنیا میں کیا مشکل ہے, تو دیکھا اس میں اٹیچمنٹ ہے. اور اٹیچمنٹ میں مشکل کیا ہے؟ اٹیچمنٹ مشکل یہ کہ عقائد کی کمزوری ہے, توحید میں کمی ہے. اگر توحید صحیح ہو تمام تر ملاقات کے ساتھ, اللہ کی رضافیت, اللہ کی عبودیت, اللہ کی ربوبیت, خدا تعالیٰ کی فعالیت, خدا تعالیٰ کی قدرت, خدا تعالیٰ کا علم, حکمت, سب کچھ کے ساتھ, پھر نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی لالچ ہے, نہ کوئی اٹیچمنٹ ہے, نہ حب دنیا ہے, نہ اہل بیت کی نصرت میں ہوتا ہے, پھر سب صحیح. تو محنت, اب ہمیں محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ ہمیں محنت کرنی پڑے گی خدا اور اپنے درمیان رابطے کے اوپر. یہ رابطہ اچھا ہونا چاہیے. اچھا, اب یہ عقائد کی تعلیم ہوتی کیسے؟ ہم یہاں پہ آ گئے نا کہ اگر عقائد صحیح ہو جائیں, اللہ کی صفات کے اوپر یقین صحیح ہو جائے, تو پھر سب صحیح ہو جائے گا. اس کی تعلیم کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اس کی کچھ تعلیم حاصل کی جاتی ہے کتابوں سے, کہ بھئی آپ کسی کتاب کو لے لیجیے, اصول دین علامہ مثلا آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی, آپ نے وہ کتاب لے لی, اس کو پڑھ لیا, اس کو اصول عقائد بھی کہتے ہیں, اصول دین بھی کہتے ہیں, کوئی ایسی ایک کتاب آپ نے لے لی, اس کو پڑھ لیا. لیکن مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے عقائد کی جو اصلی تعلیم ہوتی ہے وہ کتاب سے نہیں مل پاتی. عقائد کی اصلی تعلیم اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہو کر کہتا ہے خدا مجھے سکھا دے, مجھے کچھ شناخت دے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رابطے کے اوپر اصرار ہے, رابطہ ہونا چاہیے. کبھی تنہائی میں بیٹھ جائیں, اللہ کو پکار دیں, اور اس کام کو مقرر کرنا شروع کر دیں. تو یہ تو تنہائی میں خدا نمتال کو پکارنے کا عمل ہے, یہ خدا نمتال کے ساتھ رابطہ بناتا ہے. اس رابطے کے نتیجے میں خود بخود خدا نمتال کی کچھ شناخت آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی محبتوں کو درک کرتا ہے, اس کی عظمتوں کو, طاقتوں کو, قدرتوں کو درک کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. چند چیزیں دیکھنے کی دیر ہے, پھر عقائد میں ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے کہ پہاڑ بھی نہیں ہلا سکتے. چند چیزیں دیکھنے کی دیر ہے. مثلا کسی انسان کو اپنی زندگی میں خدا کی عظیم شان قدرت کا کوئی ایک نمونہ دیکھنے کو مل جائے. اب ذرا تصور کریں آپ کسی موقع پر اگر اللہ کی کوئی محبت دیکھنے میں کامیاب ہو گئے پھر خدا کی سیوا کہیں نہیں جائیں گے. محبت کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ نے کتنا محبت کا اظہار کر کے مجھ جیسے کو اس جگہ تک پہنچایا. ایک دفعہ کوئی محبت نظر آئے یہ رابطہ بنا لیں اور میں اتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں جیسے میں نے بنا لیا. یہ اس رابطے کو بنانے کی کوشش کریں, اس رابطے کو بنانے کی کوشش کر لیں, کچھ بھی کشف ہونا شروع ہو جائے, سمجھ میں آنا شروع ہو جائے, زندگی آسان ہے. کیوں؟ خوف سے نجات مل جائے گی. اور خوف انسان کی صلاحیتوں کا بہترین زنگ ہے. صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, زنگ لگ جاتی ہیں خوف کی وجہ سے. خوف اور لالچ ان سے بچنے کا واحد راستہ یہ خدا سے راستہ جوڑا جائے, راستہ جوڑا جائے, خدا کے حضور گڑگڑایا جائے, خدا اس مصیبت سے بچا لے کسی طرح سے. ایک دفعہ خوف اور لالچ پہ قابو پا لیا پھر آپ اس راستے پہ جو ابو ذر غفاری کا راستہ ہے. کوئی اٹیچمنٹ نہیں. مذبح تاریخ اسلام کے اندر اتنے عظیم شان شخصیتیں ہمارے پاس ہیں. میں تعجب کرتا ہوں ہم لوگ کچھ ہیروئک ایکشنز کو دیکھتے ہیں, پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں, جذب ہو جاتے ہیں. مغرب میں فلاں آدمی تھا اس نے یہ کام کیا اور جناب اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں لوگ کہ یہ کتنا بڑا انسان ہے. یہ جو شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو کبھی دیکھا نہیں اور سے جو ایسے کہ مثلا کچھ تو ظاہر مقام عصمت کے اوپر فائز ہیں. نہیں, وہ جو مقام عصمت پہ بھی نہیں ہے, تربیت کے ذریعے, تہذیب کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا. کوئی ہے آزاد انسان حضرت ابو ذر غفاری کیسے؟ آزادی کا کوئی معیار ہونا چاہیے. جتنے بھی مادی معیار آپ بنائیں گے آزادی کے, دنیاوی معیار بنائیں گے, ان سب میں حضرت ابو ذر بہت اوپر ہے. کوئی اٹیچمنٹ نہیں کہیں سے کہیں تک کچھ نہیں, صرف ایک فکر میں اس وقت حق کا مطالبہ کیا ہے بس. یہ آزادی, اس آزادی کے ساتھ ہر قسم کی نصرت کرنے کو تیار. اور یہ اہل بیت کا وہ غریب الوطن صحابی ہے جس کی غربت پہ الوداع کہنے معصومیاں آتے تھے. حد ہوتی ہے واقعا عظمت کی حد. دیکھا ایک دفعہ ہوتا ہے امام غریب الوطن ہے, امام کی غربت میں کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا ہے. ایک دفعہ یہ صحابی ایسا غریب الوطن ہے کہ جب ان کو مدینے سے جدا وطن کیا گیا, مولا امیر المومنین اپنی اولاد طاہرہ کے ساتھ الوداع کہنے آئے. عظمت ہے, ہر قسم کے رابطے توڑ دیے, حق سے رابطہ جوڑ لیا, اب جو قربانی دلوانی ہے دلوا لو. یہ ہمارے آئیڈیاز ہونے چاہیے معصومین علیہ السلام سے اگر قدر کم ہو کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. دیکھو انہوں نے کیسے نصرت کیا. اور عزیزہ نے محترم, میں تو صرف یہ سوچتا ہوں ہم نہیں معلوم کس میدان میں ہم للکارے جائیں گے. ہم نصرت امام کا دعویٰ کر رہے ہیں, کیا معلوم کیا اگلے سال کسی میدان کے لیے للکار دیے جائیں. کیا ہمارے دل نہیں چاہتے کہ یہ جو ماہ محرم مثلا آنے والا اگلے سال کا, یہ وہ ماہ محرم جس میں امام تشریف لیا, اور اگر اس میں للکار دیے گئے کہ اپنی دنیاؤں کو ترک کرو اور آؤ ہماری نصرت کے لیے, تو ہم کتنے بڑے میدان کے اندر بلا لیے جائیں گے, کتنے بڑے چیلنج کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور ان اٹیچمنٹ کے ساتھ پھر کیسے ہماری زندگی گزرے گی. تو یہ وہ جگہ ہے جو ہم ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے عقائد پہ محنت کریں, اللہ کے ساتھ رابطے کو بڑھائیں. اور یہ جو خدا نمتار کے ساتھ رابطہ بڑھنا ہے, یہ ایک ایسی جگہ پہ انسان کو لے جاتا ہے وہ یوں احساس ہوتا ہے کہ کسی کا بھی رابطہ بنے گا اس کو مشکلات جھیلنی پڑیں گی. وہاں پہ روایت موجود ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں, میں جس کو پسند کرتا ہوں اسے قتل کر دیتا ہوں. کیا مطلب قتل کر دیتا ہوں؟ یعنی دنیا کے اعتبار سے سختیوں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے عشق میں خالص اور مخلص ہو کر ثابت کر کے عاشق. اور شاید یہ وہ راز ہے کہ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام سختیاں جھیلتے ہیں, کیونکہ وہ خدا کے عاشق تھے اور گویا خدا ان کا عاشق تھا, ان کو سختیوں میں ڈالتا اور اسی میں ان کی عظمتیں ظاہر ہوا کرتی. اہل بیت اور سب کا سب انسان اپنی زندگی کے اندر جمع کرے, ساری سختیوں کو جمع کرے اور کربلا کے کسی ایک منظر کے نزدیک آ کے کھڑا ہو جائے, تو سب حقیر ہو جاتا ہے. اگر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب تھا تو نواز رسول سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کے اندر کوئی گھر محبوب تھا تو سیدہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ جس گھر پہ جبرائیل اور میکائیل آنے سے پہلے اجازت طلب کرتے تھے. ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا, مدینے گئے ہوئے تھے, بی بی کے گھر کے دیوار کے نزدیک بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اور ایک عالم صاحب تھے, ان سے پوچھا کہ کتنا اطمینان ہے کہ یہ گھر وہی گھر ہے جو بی بی سیدہ کا گھر تھا, کہا ہم مطمئن ہیں کہ یہی گھر وہ گھر تھا. اچانک ذہن میں آیا کہ یہی وہ گھر تھا جس کا دروازہ جلا تھا. مصیبتوں کو جملوں کے ذریعے سے ڈھونڈتا ہے تو ایک راوی نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے, کہتا ہے کہ یہ بی بی دربار میں گئی تو جوان بی بی واپس آئے تو نہیں پاتی. اللہ جانتا ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے. یہ جملہ تو غیر معصوم نے کہا ہے لیکن جو معصوم نے خود فرمایا ہے میرے اوپر دو مصائب ٹوٹے جو پہاڑ کہنے کی ضرورت نہیں کر پاتے. ایک دفعہ آیت اللہ بہاؤدینی کے سامنے بیٹھا, آیت اللہ بہاؤدینی نے بی بی کی شہادت کے موقع پر مصائب پڑھے, مصائب میں ایک روایت پڑھی. میں احتیاطاً ان کے پاس پھر دوبارہ گیا, میں نے کہا آپ نے مصائب میں وہ فلاں روایت پڑھی ہے, یہ روایت صحیح ہے مستند ہے؟ فرمایا مستند ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ روایت مومنوں کے سامنے